أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. آمنت بالله صدق الله العظيم. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، کہ اسی کے لیے ہیں وہ ساری چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور اسی کے لیے تمام تعریف ہے آخرت کے اندر بھی، اور وہ حکمت والا ہے، خبر رکھنے والا ہے، وہ جانتا ہے کون سی چیز زمین میں گھس رہی ہے اور کون سی چیز زمین سے نکل رہی ہے، اور کون سی چیز آسمان سے اتر رہی ہے اور کون سی چیز آسمان کی طرف چڑھ رہی ہے، اور وہ بہت رحم کرنے والا بخشنے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ قیامت ہمارے پاس نہیں آئے گی، آپ کہہ دیجئے میرے رب کی قسم جو غیب کو جاننے والا ہے، یہ قیامت ضرور بالضرور تمہارے پاس آئے گی۔ اس غیب جاننے والے سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ آسمانوں میں نہ زمینوں میں، نہ اس سے کوئی چھوٹی چیز نہ اس سے کوئی بڑی چیز، مگر سب چیزیں لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں، تاکہ اللہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے مغفرت ہے، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے مغفرت ہے اور عزت والا رزق ہے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں میں کوشش کی مقابلہ کرنے کی، ان کے لیے سخت دردناک عذاب ہے۔ اور وہ لوگ جن کو علم دیا گیا وہ دیکھ لیں گے، یا وہ دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ ان کی طرف ان کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا، جو کچھ آپ کی طرف آپ کے پروردگار سے کی طرف سے نازل کیا گیا، یہی برحق ہے۔ جن لوگوں کو علم دیا گیا وہ دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ آپ کی طرف آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا وہی برحق ہے، اور وہ راستہ دکھاتا ہے اس ذات کا جو غالب ہے، قابل تعریف ہے۔ اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہیں بتلائیں ایسے آدمی کے بارے میں جو تمہیں یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے تو تمہیں ایک نئی پیدائش دی جائے گی۔ اس آدمی نے یا تو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا ہے یا اس کو جنون ہے۔ بلکہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ عذاب میں ہیں اور کھلی گمراہی میں ہیں۔ کیا وہ نہیں دیکھتے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے آسمان اور زمین میں سے؟ اگر چاہیں تو ہم انہیں زمین میں دھسا دیں یا ان پر آسمان سے کوئی ٹکڑا نازل کر دیں یا ہم ان پر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دیں، بے شک اس کے اندر بڑی نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اور مفہوم جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں، اور یہ سورۃ السبا کی ابتدائی 9 آیات ہیں۔ آج جو ہم نے سورت شروع کی ہے اس سورت کا نام سورۃ السبا ہے، اور آگے کوئی 10-15 آیتوں کے بعد یہ قوم سبا کا ذکر آنے والا ہے، اور وہاں انشاءاللہ ساری اس کی تفصیل آ جائے گی۔ تو قوم سبا کا ذکر چونکہ اس سورت کے اندر ہے اس لیے اس سورت کا نام سورۃ السبا رکھا گیا ہے، اور یہ مکیہ کہلاتی ہے کیونکہ اس کا اکثر حصہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اور اس سورت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے شروع میں اپنی حمد و ثنا کا ذکر فرمایا ہے، اور کافر لوگ جس طرح قیامت کا انکار کرتے ہیں اور جس طریقے سے انبیاء کرام علیہ السلام پر بہتان اور الزام لگاتے ہیں ان کا ذکر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے دو قوموں کا ذکر کیا، ایک حضرت داؤد علیہ السلام کا اور دوسرے قوم سبا کا، حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی عظیم سلطنت عطا فرمائی تھی، بڑی شان و شوکت، طاقت والا اقتدار عطا فرمایا گیا تھا، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اس طاقت کو، شان و شوکت کو اور اس اقتدار کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق استعمال کیا اور شکر ادا کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھی سرخرو فرمایا اور آخرت میں بھی ان کے لیے اجر عظیم ہے، اور رہتی دنیا تک حضرت داؤد علیہ السلام کا نام نامی اور اس میں گرامی باقی ہے. اس کے مقابلے میں قوم سبا تھی، اور قوم سبا کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا شاندار اقتدار عطا کیا. ان کی زمین بڑی زرخیز تھی، بڑی پیداوار ہوتی تھی، طاقت بھی تھی، مال بھی تھا، دولت بھی تھی، پیداوار بھی تھی، لیکن ان لوگوں نے ناشکری کی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کیا، غلط استعمال کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان پر عذاب بھیجا، جس کا ذکر آگے آنے والا ہے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہے. تو اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات سکھائی ہے ان دونوں واقعات کے ذریعے سے کہ یہ دنیا کی نعمتیں اگر صحیح طریقے سے حاصل کی جائیں، صحیح طریقے سے استعمال کی جائیں، تو یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ بن جاتی ہیں. لیکن یہی مال و دولت، یہی رزق کی فراوانی، یہی شان و شوکت اور یہ اقتدار اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں یا ناشکری میں اور کفران نعمت کے ساتھ استعمال کیا جائے، تو یہ دنیا میں بھی وبال کا ذریعہ بنتا ہے اور آخرت میں بھی عذاب کا ذریعہ ثابت ہوتا ہے. تو یہ خلاصہ ہے اس سورت کا، اور اس سورت کے جو آیات شروع کی ہم نے پڑھی ہیں، ان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی حمد کے ساتھ اس سورت کا آغاز کیا ہے. قرآن مجید کی کئی صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی گئی ہے، اور یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سبحان الذی اسرا، اور کئی صورتیں ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ سورت کو شروع کیا گیا ہے. تو یہ جو سورت ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ شروع کیا گیا کہ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں کہ جس کے لیے ہیں وہ ساری چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں، ولہ الحمد فی الآخرہ، اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں آخرت کے اندر بھی، وہو الحکیم الخبیر، اور وہ حکمت والا ہے، خبر رکھنے والا ہے. تو پہلی آیت جو شروع ہوئی اس میں فرمایا گیا کہ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں کہ اسی کے لیے ہیں وہ ساری چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں. آسمان، کائنات، پھر سات آسمان اور اس میں تمام فرشتے اور جتنی مخلوقات ہیں اور جتنی چیزیں ہیں وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہیں، اور زمین کے اندر چھپی ہوئی اور باہر جتنی نعمتیں ہیں اور جتنی مخلوقات ہیں وہ بھی سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہیں، تو تمام تعریفیں بھی اسی کے لیے ہیں. تو اس مضمون کے ساتھ اس سورت کو شروع کیا گیا کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں کہ اسی کے لیے ہیں وہ ساری چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور اللہ ہی کے لیے تعریف ہے آخرت کے اندر بھی، یعنی دنیا میں بھی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور آخرت کی جو نعمتیں ملیں گی اس میں بھی تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے. اور وجہ ظاہر ہے کہ آخرت میں جو نعمتیں ملیں گی تو وہ انسان کے ایمان اور اعمال صالحہ کی وجہ سے ملیں گی، لیکن ایمان اور اعمال صالحہ جو آدمی اس دنیا میں کرتا ہے 60 سال، 70 سال، اور اگر کوئی بہت ہی لمبی عمر ہو تو 1000 سال یا اس سے کچھ زیادہ، لیکن جو نعمتیں ملیں گی وہ 70 سال کے لیے نہیں ملیں گی بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گی. ایمان اعمال صالحہ محدود ہے, مگر اس کی جو جزا اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے عطا کی جائے گی وہ لا محدود ہے. اس لیے سب تعریفیں آخرت میں بھی اللہ تعالی کے لیے ہیں. اور یہاں دنیا کی حمد کا ذکر کیا گیا, آخرت کی حمد کا ذکر کیا گیا, اور یہ حمد جو ہے یہ اللہ تعالی کی ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا اظہار جگہ جگہ کیا جاتا ہے, اور اس حقیقت کا اظہار اللہ سبحانہ و تعالی کو بہت ہی محبوب ہے. اس حقیقت کا اظہار اللہ تعالی کو بہت ہی محبوب ہے. حقیقت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا اظہار ہمیشہ محبوب ہی ہوتا ہے. آدمی دن کو دن کہے, رات کو رات کہے, شام کو شام کہے, روشنی کو روشنی کہے, تاریکی کو تاریکی کہے, ایمان کو ایمان کہے, کفر کو کفر کہے, یہ حقائق ہیں. حقیقت کا بیان کرنا یہ اہم ترین عبادت ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا کہ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو, اللہ بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں, والملائکہ فرشتے بھی اس کی گواہی دیتے ہیں, وہ اولو العلم اور جتنے اہل علم ہیں وہ بھی اس کی گواہی دیتے ہیں. تو اللہ تعالی کے توحید کی گواہی دینا, اس کی تعریف کرنا, یہ ایک اہم ترین حقیقت ہے, اور اس حقیقت کا اظہار یہ بہت بڑی عبادت ہے. اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی حمد ہے. قرآن مجید کی ابتدائی سورہ فاتحہ سے ہے. سورہ فاتحہ کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین سے ہے. اور جب جنت میں ہم داخل ہو جائیں گے, اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مغفرت سے ہم سب کو وہاں پہنچا دے, تو قرآن مجید میں ہے کہ وہاں جا کر جنتی کہیں گے وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین, کہ آخری جو ان کی دعا ہوگی وہ یہ ہوگی کہ الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو جہانوں کا پروردگار ہے, کہ جس نے یہ نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں. تو یہی حقیقت اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سورۃ السبا کی پہلی آیت میں ذکر فرمائی کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. وہ اللہ کہ اسی کے لیے ہیں, اسی کے لیے ہیں, یعنی وہی خالق ہے, وہی مالک ہے. آسمانوں میں جتنی چیزیں ہیں, زمینوں میں جتنی چیزیں ہیں, وہ سب اللہ ہی کے لیے ہیں, یعنی اللہ ہی ان کا خالق ہے اور اللہ ہی ان کا مالک ہے. بچپن میں ہم فارسی کا ایک شعر اکثر لکھا ہوتا تھا ہماری کتابوں میں کہ نہ اس کو کچھ بھول رہا ہوں کہ چند روزہ نزد ماس ورنہ مالک ہر شے خداس, کہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں تو وہ ساری انسان کے پاس کچھ دنوں کے لیے ہوتی ہیں, 60 سال کے لیے, 70 سال کے لیے, ورنہ اصل ملکیت کس کی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی کی. تو آسمانوں میں جتنی چیزیں ہیں, زمینوں میں جتنی چیزیں ہیں, وہ ساری کے ساری اللہ کے لیے. این امانت چند روزہ نزد ماس, یاد آ گیا, این امانت چند روزہ نزد ماس, ورنہ در حقیقت مالک ہر شے خداست. تو یہ امانت ہے جو ہمارے پاس ہے, ورنہ حقیقت میں خالق اور مالک جو ہیں وہ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہے. تو یہی حقیقت اس پہلی آیت میں بیان کی گئی کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. وہ اللہ کہ اسی کے لیے ہیں, یعنی وہی خالق ہے, وہی مالک ہے, اسی کے لیے ہیں وہ ساری چیزیں جو آسمانوں میں ہیں, جو زمینوں میں ہیں. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ, اور اسی کے لیے تعریف ہے آخرت کے اندر بھی. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ, اور وہ حکمت والا ہے, خبر رکھنے والا ہے, حکمت والا ہے, یعنی جو کام کرتا ہے وہ اپنے وقت پر اور حکمت کے ساتھ کرتا ہے, اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. فعل الحکیم لا يخلو عن الحکمہ, اور خبیر ہے, خوب خبر رکھتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے, کون سی چیز کہاں ہے, کس کے دل میں کیا خیال آ رہا ہے, آنکھ کہاں خیانت کر رہی ہے؟ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو اور ان تمام چیزوں کو جو سینوں میں چھپی ہوئی ہیں، تو وہ خبیر ہے، حکیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، حکمت والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے. اگلی آیت نمبر 2 میں ارشاد ہے، یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا، اللہ جانتا ہے ان سب چیزوں کو جو زمین میں گھس رہی ہیں، زمین میں اندر جا رہی ہیں چیزیں، تو اندر کون سی چیز ہے، کتنی جا رہی ہے، وہ سب اللہ کو معلوم ہے. وما یخرج منہا، اور جو چیزیں زمین سے نکل رہی ہیں، زمین سے نکلنے والی طرح طرح کی چیزیں، طرح طرح کے نباتات جو ہیں وہ زمین سے نکل رہے ہیں، پٹرول نکل رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ چیزیں نکل رہی ہیں. تو جو چیز زمین میں جا رہی ہے اور جو چیز زمین سے باہر آ رہی ہے، سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. حتیٰ کہ کوئی پتہ بھی اگر کسی درخت سے گرتا ہے، اس کو بھی اللہ جانتا ہے. ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کوئی پتہ نہیں گرتا مگر اللہ اس کو جانتا ہے. ولا حبۃ فی ظلمات الارض، زمین کی تاریکیوں میں جو دانا ہے وہ پھٹ گیا نہیں پھٹ گیا، اس میں سے کوپل نمودار ہوئی یا نہیں ہوئی، کسان کو پتہ نہیں، اللہ کو پتہ ہے. ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس، نہ کوئی تر چیز نہ کوئی خوش چیز، الا فی کتاب مبین، مگر ہر چیز لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا، اللہ جانتا ہے کہ کون سی چیز زمین میں جا رہی ہے اور کون سی چیز نکل رہی ہے. وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا، اور اللہ جانتا ہے کہ آسمان سے کیا کچھ نازل ہو رہا ہے. آسمان سے طرح طرح کی چیزیں نازل ہوتی ہیں، کچھ سائنسدان جانتے ہیں، کچھ ہم اپنے مشاہدے سے جانتے ہیں، اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو نہ سائنسدانوں کو پتہ نہ ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آتی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خبر دی ہے کہ اس طریقے سے فرشتے نازل ہوتے ہیں فجر کے وقت میں، اور اس طریقے سے نازل ہوتے ہیں مغرب کے وقت میں. یہ سب خبریں اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتائی ہیں. تو اللہ کو معلوم ہے کہ آسمان سے کیا کیا چیزیں نازل ہو رہی ہیں. وما یعرج فیہا، اور کون کون سی چیزیں جو آسمانوں کی طرف بلند ہو رہی ہیں. اور مفسرین نے لکھا کہ سما کل ما علاک فہو سما، تمہارے سے اوپر جتنی چیز ہے، خلا ہے وہ بھی آسمان ہے، اور جہاں تک یہ خلا گیا وہ بھی آسمان، پھر اس کے اوپر اصل آسمان، پھر اس کے اوپر دوسرا آسمان، پھر تیسرا آسمان، پھر چوتھا آسمان، سات آسمان جن کا ذکر قرآن حکیم کے اندر موجود ہے. تو ان آسمانوں سے جو چیزیں نازل ہو رہی ہیں، یا خلا سے جو چیزیں نازل ہو رہی ہیں، یا خلا کی طرف جا رہی ہیں، یا آسمان کی طرف جا رہی ہیں، سب اللہ کے علم میں ہے. وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، اور وہ رحم کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے. ایسا زبردست اقتدار ہے اللہ سبحانہ و تعالی کا، اس زبردست اقتدار کے باوجود انتہائی درجے کا مہربان ہے، انتہائی درجے کا بخشنے والا ہے. وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، اور وہ رحم کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے. اگلی آیت نمبر 3 میں ارشاد ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت میں کافروں کا قول نقل کیا کہ وقال الذین کفروا لا تاتین الساعة، جن لوگوں نے کفر کیا وہ یہ کہنے لگے کہ لا تاتین الساعة، کہ قیامت ہمارے پاس نہیں آئے گی. کافر لوگ قیامت کے منکر ہیں، اور وہ یہ کہتے تھے مشرکین مکہ کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ آدمی جب ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سور پھونکے گا اور آدمی کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ سارے ذرات تو مٹی میں مل کر ریزہ ریزہ مٹی ہو گئے ہیں، جب مٹی ہو گئے تو کیسے ان سب کو جمع کر کے کھڑا کیا جائے گا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت میں ذکر فرمایا کہ زمین کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت سے باہر ہو. اور اللہ سبحانہ وتعالی کو اس بات پر قدرت حاصل ہے کہ وہ جسم کے تمام ذرات کو جمع کر کے دوبارہ انسان کو اسی طرح کھڑا کر دے جس طریقے سے وہ دنیا کے اندر تھا. اور اب جو نئی سائنسدانوں نے جانا باتیں شروع کی ہیں اس سے تو اور زیادہ یہ آخرت کا اس بات ہوتا ہے اور خلق جدید کا, کیونکہ سائنسدان کہتے ہیں کہ جو ڈی این اے ہے اس میں پورے انسان کا ڈیٹا موجود ہوتا ہے, تو وہ ہر ذرہ جو ہے اس کے اندر پورے انسان کا خلاصہ موجود ہوتا ہے. تو جو ذات باری تعالی ان ذرات کو جمع کر کے انسان کو پیدا کرنے پر قادر ہے, تو وہ کسی ایک ذرے سے دوبارہ انسان کو کھڑا کرنے پر کیسے قادر نہیں ہوگی. انسان کو جو پیدا کیا گیا وہ بھی منی کے ایک ذرے سے پیدا کیا گیا, پوری منی سے بھی نہیں بلکہ منی کے ایک ذرے سے پیدا کیا گیا, پھر اس ذرے سے پورا انسان کھڑا کر دیا گیا. تو اللہ سبحانہ و تعالی زمین کے اسی ذرے سے جو محفوظ ہے اسی سے دوبارہ انسان کو کھڑا کر دے تو کون سی حیرانی کی بات. اس کو فرمایا گیا کہ وقال الذین کفروا لا تاتین الساعة, کہ کافروں نے کہا کہ قیامت ہمارے پاس نہیں آئے گی. قل بلا وربی لتأتینکم عالم الغیب, اے نبی آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں, میرے رب کی قسم جو غیب جاننے والا ہے یہ قیامت ضرور بالضرور تمہارے پاس آئے گی. قل بلا وربی لتأتینکم عالم الغیب, آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں, میرے رب کی قسم جو غیب جاننے والا ہے یہ قیامت تمہارے پاس ضرور آئے گی. لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض, اور اس عالم الغیب سے یعنی اللہ سبحانہ و تعالی سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے ذرے کے برابر نہ آسمانوں میں نہ زمینوں میں. آسمانوں میں کوئی ذرہ ہو یا زمینوں کے اندر کوئی ذرہ ہو, ذرے کے برابر کوئی چیز ہو, کوئی چیز اللہ سبحانہ و تعالی سے چھپی نہیں ہے. وہ عالم الغیب والشہادہ ہے, وہ غیب اور شہادت کو جاننے والا ہے, وہ چھپی اور ظاہر چیزوں کو جاننے والا ہے. اگلی بات یہ سمجھیے کہ یہ جو عالم الغیب ہے تو اس کو کسرے کے ساتھ بھی پڑھا گیا عالم الغیب, لیکن ایک معروف قرات جو قرات متواترہ میں سے ہے وہ عالم الغیب بھی ہے. تو اگر عالم الغیب ہو تو یہ بدل ہوگا وربی سے رب سے, کہ کیوں نہیں میرے رب کی قسم جو غیب جاننے والا ہے یہ قیامت تمہارے پاس ضرور بے ضرور آئے گی. یہ تو اس وقت ہے جبکہ عالم الغیب پڑھا جائے, لیکن اگر اس کو عالم الغیب پڑھا جائے جیسے کہ قرات متواترہ ہے تو صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کیوں نہیں میرے رب کی قسم یہ قیامت تمہارے پاس ضرور آئے گی, وہ تو غیب کو جاننے والا ہے. تو گویا استیناف ہوگا, مستانفہ ہوگا جملہ ہوا عالم الغیب, وہ غیب کو جاننے والا ہے. لا يعزب عنہ مثقال ذرہ, اور اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے ذرے کے برابر بھی کوئی چیز. فی السماوات ولا فی الارض, آسمانوں میں ہو یا زمینوں میں ہو. ولا اصغر من ذلك, اور نہ اس ذرے سے چھوٹی کوئی چیز. ولا اکبر, نہ ذرے سے بڑی کوئی چیز. الا فی کتاب مبین, مگر سب چیزیں لوح محفوظ میں لکھی ہوئی. اس زمانے میں ذرہ جو تھا وہ سب سے چھوٹی چیز سمجھا جاتا تھا, لیکن قرآن مجید نے عجیب لفظ ذکر کیا کہ ولا اصغر من ذلك, کہ ذرے سے بھی جو چھوٹی چیز ہے. اب جناب ایٹم اور کیا کیا چیزیں, نیوٹرون اور پروٹون, پتہ نہیں کیا کیا چیز, ذرے سے بھی جو چھوٹی چیزیں ہیں قرآن نے اس کو اسی وقت ذکر کر دیا کہ ذرے سے بھی جو چھوٹی چیزیں ہیں وہ بھی اللہ کے علم میں ہیں. تمہارے علم میں تو بعد میں آئیں گی جب آئیں گی, لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں ذرے سے بھی چھوٹی چیزیں موجود ہیں, اور جو بڑی چیز ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ صرف علم میں نہیں ہے بلکہ الا فی کتاب مبین, یہ سب چیزیں لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں, کھلی کتاب میں. کتاب مبین کھلی کتاب میں, اور کھلی کتاب سے مراد لوح محفوظ. اور اسی لیے علماء جو متکلمین ہیں، علم کلام کے ماہر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو بھی تقدیر ہے وہ ساری لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، لیکن اصل جو تقدیر ہے وہ لوح محفوظ کی نہیں ہے بلکہ علم الہی کی ہے. ویسے تو لوح محفوظ میں ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ کب کون پیدا ہوگا اور جناب کون کہاں کیا کرے گا، ہم جو یہاں جمع ہیں سب پہلے سے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے کہ ہفتے کے دن اور فلاں تاریخ میں اور فلاں وقت میں فلاں فلاں آدمی اس جگہ میں جمع ہوگا، تو یہ لوگ جمع ہوں گے، یہ سارا لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. لیکن اس لوح محفوظ میں تبدیلی ہو جاتی ہے دعاؤں کی برکت سے. قرآن مجید میں ہے، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جس چیز کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے. وعندہ ام الکتاب، اور اللہ کے پاس لوح محفوظ موجود ہے. تو لوح محفوظ میں محو اور اثبات ہو جاتا ہے، یعنی مٹا بھی دیا جاتا ہے کسی چیز کو، اضافہ بھی کر دیا جاتا ہے. لیکن جو اصل تقدیر ہے وہ لوح محفوظ میں بھی نہیں ہے، اصل جو تقدیر ہے وہ علم الہی میں ہے، اور علم الہی میں کبھی بھی تخلف نہیں ہوتا. یعنی جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے وہ تو ہو کر ہی رہے گا. البتہ جو لوح محفوظ میں ہے اس میں دعا سے یا دعاؤں سے یا اور چیزوں سے فرق پڑ جاتا ہے، اور آدمی کی تقدیر میں کمی زیادتی اضافہ ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت نمبر 3 میں شروع میں فرمایا عالم الغیب، کہ اللہ جو ہے وہ غیب کو جاننے والا ہے، اور پھر آخر میں فرمایا الا فی کتاب مبین. تو گویا تقدیر کے جو دونوں درجے تھے وہ ذکر کر دیے کہ اصل جو تقدیر ہے وہ تو ہے علم الہی، اور اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ اصل تقدیر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جتنی چیزیں مقدر ہیں وہ ساری کے سارے لوح محفوظ میں بھی لکھی ہوئی ہیں. تو آخر میں فرما دیا الا فی کتاب مبین. ترجمہ پھر سے سن لیجیے آیت نمبر 3 کا، کہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہنے لگے کہ قیامت ہمارے پاس نہیں آئے گی. آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم جو غیب کو جاننے والا ہے، قیامت ضرور بھی ضرور تمہارے پاس آئے گی، اور اللہ سے ذرے کے برابر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ آسمانوں میں نہ زمینوں میں، اور نہ اس سے چھوٹی یعنی ذرے سے چھوٹی اور نہ ذرے سے بڑی، مگر ساری چیزیں لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں. اب قیامت کا فائدہ کیا ہے؟ قیامت کا فائدہ یہ کہ مظلوم کو اس کے مظلوم ہونے کا بدلہ دیا جائے، ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ دیا جائے. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ظالم ہوتا ہے، وہ جناب ظلم کرتا رہتا ہے، ہم کہتے ہیں یار اس کا کوئی ہاتھ پکڑنے والا ہی نہیں ہے. ایک مظلوم ہے جو ظلم سہتا رہتا ہے، ظلم سہتا رہتا ہے، یہاں تک کہ مر جاتا ہے بیچارہ. ہم سمجھتے ہیں کہ بیچارہ ظلم سہ سہ کے مر گیا، کوئی بدلہ نہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے قیامت کا دن رکھا ہے، اور اسی لیے تاکہ جس آدمی نے اس دنیا میں اچھا کام کیا اس کو بدلہ ملے، اور جس آدمی نے ظلم کیا، کفر کیا، شرک کیا، اللہ کا حق پامال کیا، انبیاء کرام علیہ السلام کا حق پامال کیا، بندوں کے حقوق پامال کیے، ان کی پکڑ کی جائے اور ان کو عذاب دیا جائے. تو قرآن مجید نے اگلی آیت نمبر 4 اور 5 میں قیامت کا بدلہ ذکر کیا کہ قیامت کیوں قائم کی جائے گی. فرمایا لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ اللہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے. کیا بدلہ دے؟ فرمایا اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم. یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے لیے مغفرت ہوگی اور عزت والا رزق ہوگا. جنہوں جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے مغفرت ہوگی اور عزت والا رزق ہوگا. مغفرت کہہ کر اشارہ کر دیا کہ ایمان بھی لائے، اعمال صالحہ بھی کیے، لیکن کچھ گڑبڑیں بھی تھیں، لیکن چونکہ ایمان لائے، اعمال صالح کیے، توبہ استغفار کرتے رہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اولئک لہم مغفرۃ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی بخشش کر دی جائے گی. ورزق کریم، اور ان کے لیے عزت والا رزق ہوگا. قرآن کے ہر لفظ عجیب ہوتا ہے. جنتیوں کو نعمتیں دی جائیں گی، لیکن نعمت دینے کے بھی دو طریقے ہوتے ہیں. آپ کسی آدمی کو چیزیں یہ لے اور پھینک دی اس کی طرف کہ جب یہ ہزاروں روپے لاکھوں روپے تجھے دے دیے اور احسان جتا دیا. ایک یہ کہ آپ نے عزت کے ساتھ اس کو بٹھایا اور عزت کے ساتھ اس کو وہ نعمتیں دی. اللہ سبحانہ و تعالی نے جنتیوں کے بارے میں فرمایا کہ ہم ان کو جو رزق دیں گے، نعمتیں دیں گے، بڑی عزت کے ساتھ دیں گے، ان کی عزت بھی کی جائے گی. کیسا کرم ہے اللہ سبحانہ و تعالی کا. تو فرمایا اولئک لہم مغفرۃ و رزق کریم، یہی وہ لوگ ہیں، یعنی جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے بخشش کر دی جائے گی. جو غلطیاں کی تھی چھوٹی موٹی، معاف کر دیں گے. ورزق کریم، اور ان کے لیے عزت ہو، ان کے لیے عزت والا رزق ہوگا، عزت والا رزق ہوگا. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، لیکن وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، اولئک لہم عذاب من رجز علیم، ان کے لیے سخت عذاب ہوگا، دردناک. والذین سعوا فی آیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں میں کوشش کی، معاجزین، مقابلہ کرنے کے لیے، ہماری آیتوں سے مقابلہ کیا، اولئک لہم عذاب من رجز علیم، ان کے لیے عذاب ہوگا سخت دردناک. آگے آیت نمبر 6 میں ارشاد ہے کہ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. اب یہ جو وَيَرَى ہے، تو اس کے بارے میں بعض حضرات نے فرمایا، مفسرین نے، کہ یہ نیا جملہ ہے، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس کا عطف ہے یجزیہ پر، لیجزیہ. تو اگر اس کا عطف یجزیہ پہ لیا جائے، یعنی اس کو ماقبل کے ساتھ مربوط کر دیا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو، اعمال صالحہ والوں کو کی مغفرت کریں گے، ان کو عزت والا رزق عطا کریں گے، اور جن لوگوں نے آیات کا مقابلہ کیا تھا ان کو دردناک عذاب ہوگا. اس وقت میں جو اہل علم ہیں ان کو پتہ چل جائے گا کہ قرآن میں جو کچھ پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا تھا اور جو جو باتیں بتائی گئی تھیں وہی حق تھیں. تو یہ اس وقت ہوگا جبکہ آپ اس کو ماقبل کے ساتھ مربوط کریں، عطف کریں. لیکن اگر آپ اس کو ماقبل کے ساتھ مربوط نہ کریں بلکہ جملہ مستانفہ بنائیں، تو پھر اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ اس وقت میں بھی جو اہل علم ہیں، جن کو علم دیا گیا، وہ جانتے ہیں کہ پروردگار کی طرف سے جو کچھ نازل کیا گیا ہے وہی برحق ہے، اور یہ قرآن ہی سیدھا راستہ ہمیں دکھاتا ہے. تو فرمایا وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقَّ، اور وہ لوگ جن کو علم دیا گیا وہ دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ آپ کی طرف، آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا وہی برحق ہے. وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور یہ قرآن راستہ دکھاتا ہے اس ذات کا جو غالب ہے، قابل تعریف ہے، غالب ہے، قابل تعریف ہے، غالب ہے، جو کرنا چاہے کر سکتی ہے، لیکن جو کرتی ہے وہ تعریف والی بات ہوتی ہے. وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور یہ قرآن راستہ دکھاتا ہے، یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے اس راستے کی، اس ذات کے راستے کی طرف، یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے اس ذات کے راستے کی، العزیز الحمید، جو غالب ہے اور قابل تعریف ہے. آگے آیت نمبر 7 اور 8 میں پھر کافروں کا قول نقل کیا گیا کہ وقال الذین کفروا هل ندلکم علی رجل ینبئکم اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید افترا علی اللہ کذبا ام به جنہ. یہ کافروں کا قول نقل کیا گیا کہ کافر یہ کہتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ محمد عجیب بات کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جب ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے, ذرہ ذرہ ہو جائیں گے, ہمارے جسم جو ہیں ذرات میں تبدیل ہو جائیں گے, مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں گے, پھر دوبارہ ہمیں پیدا کر دیا جائے گا. یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ یا تو یہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں یا یہ پاگل ہو گئے. یہ قول نقل کیا کافروں کا, افترا علی اللہ کذبا ام به جنہ, کہ یہ جو محمد ہیں یہ عجیب بات کر رہے ہیں, یا تو یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بول رہے ہیں یا پاگل ہو گئے. اب یہ جو ہے کہ انہوں نے کہا کہ یا تو جھوٹ بول رہے ہیں یا پاگل ہو گئے, عجیب بات یہ ہے کہ خود یہ جو مشرکین مکہ تھے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے یہ آدمی جو ہے نا الصادق الوعد الامین, سچا ہے, وعدے کو پورا کرنے والا ہے, امانت دار ہے. جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آخرت کی طرف دعوت نہیں دی, یعنی جب تک نبوت کا کام آپ نے شروع نہیں کیا تھا, اس وقت تک سارے مشرکین مکہ سب کا اتفاق تھا کہ یہ جو شخص ہے یہ الصادق الوعد الامین ہے, سچا ہے, وعدے کو پورا کرنے والا ہے, امانت دار ہے. لیکن جب آپ نے آخرت کی بات شروع کی تو کہتے ہیں کہ شاید یہ کاذب ہے, اللہ پر جھوٹ بول. وہ آدمی جس نے کسی مخلوق پر کبھی جھوٹ نہیں بولا, کسی مخلوق کے لیے کبھی جھوٹ نہیں بولا, وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ دوسرا انہوں نے کہا کہ اگر اس نے جھوٹ نہیں بول رہا تو پھر یہ پاگل ہو گیا. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عقل مند جو ہے نہ اس دنیا میں پیدا ہوا نہ آئندہ کبھی پیدا ہوگا, اور آپ کی پوری زندگی بچپن سے لے کر جوانی تک بلکہ 40 سال کی عمر تک جب آپ کو نبوت ملی وہ سب ان کے سامنے تھی, اور وہ جانتے تھے کہ یہ آدمی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے, یہ پورے معاشرے کا معزز ترین شخص ہے, سچا ہے, وعدے کو پورا کرنے والا ہے, امانت دار ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کافروں کا قول نقل کیا کہ دیکھو کیسے لوگ ہیں. فرمایا وقال الذین کفروا, یہ جو کافر ہیں وہ کہنے لگے هل ندلکم علی رجل ینبئکم, کیا ہم تمہیں پتہ بتلائیں ایسے آدمی کا جو تمہیں یہ خبر دیتا ہے, اذا مزقتم کل ممزق, جب تم پورے طریقے سے ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے, ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاؤ گے, یعنی ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے, انکم لفی خلق جدید, تو تم دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے, ایک نئی پیدائش تمہیں ملے گی. پھر آگے کافروں نے کہا افترا علی اللہ کذبا, یہ آدمی اللہ کے اوپر جھوٹ بول رہا ہے, ام بہ جنہ, یا اس کو جنون ہو گیا. یہ کافروں کا قول نقل کیا قرآن نے. پھر آگے قرآن نے فرمایا بل الذین لا یؤمنون بالآخرہ, یہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے, فی العذاب والضلال البعید, یہ عذاب میں ہے اور بہت دور کی گمراہی میں ہے. یعنی یہی وہ لوگ ہیں جو آپ کو الصادق الوعد الامین کہتے تھے, لیکن جب آپ نے آخرت کی بات شروع کی اب آپ کو کبھی کہتے ہیں کہ جھوٹا ہے, کبھی کہتے ہیں کہ یہ مجنون ہے, کبھی کہتے ہیں کہ ساحر ہے, جادوگر ہے. اور یہ مشرکین مکہ کے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ہم حضور کو کیا کہیں. یعنی وہ ایسی الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے, کبھی آپ کو کہتے تھے کہ ساحر ہے, حالانکہ ساحر تو بڑا ذہین آدمی ہوتا ہے, کبھی کہتے تھے مجنون ہے, کبھی کہتے تھے کہ کاذب ہے نعوذ باللہ, حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ان کے سامنے تھی, اور وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اقرار کرنے والے تھے نبوت سے پہلے. اس کو قرآن نے فرمایا کہ چونکہ یہ لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اس لیے یہ باتیں اس طرح کی کر رہے ہیں. بل الذین لا یؤمنون بالآخرہ, بلکہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے, فی العذاب والضلال البعید, عذاب میں ہوں گے اور کھلی گمراہی میں ہیں. یہ تو اس وقت ہے جب عذاب کا تعلق مستقبل سے کریں اور ضلال بعید کا تعلق دنیا سے کریں. اور اگر دونوں ہی کا دنیا میں کیا جائے کیا مطلب کہ یہ بیچارے عذاب میں پڑے ہوئے ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم جواب دیں تو کیا دیں. بل الذین لا یؤمنون بالآخرہ, بلکہ یہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے, فی العذاب والضلال البعید, یہ عذاب میں ہیں اور کھلی گمراہی میں ہیں. آج کے درس کی جو آخری آیت ہے آیت نمبر 9, اس میں ارشاد ہے افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض, کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ان کے سامنے کیا ہے, ان کے پیچھے کیا ہے, آسمان اور زمین. ان نشا نخسف بهم الارض, اگر ہم چاہیں ان کو زمین میں دھسا دیں گے. او نسقط علیہم کسفا من السماء, اور اگر ہم چاہیں گے تو آسمان سے کوئی ٹکڑا ان پر گرا دیں گے. ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب, بے شک اس میں بڑی نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنے والا ہو. قرآن نے اس آیت نمبر 9 میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم تو چاروں طرف سے اللہ تعالی کی قدرت کے اندر ہو, اللہ تعالی کی قدرت سے تم نکل نہیں سکتے. یہ بات سورۃ الرحمن میں بھی فرمائی گئی ہے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. آسمان نے تمہیں گھیرا ہوا ہے, زمین نے تمہیں گھیرا ہوا ہے, خلا نے تمہیں گھیرا ہوا ہے, نکل کے بھاگو گے کہاں, اللہ تعالی کی قدرت میں ہو تم. اس کو یہاں فرمایا گیا افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم, کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا اس چیز کی طرف جو ان کے سامنے ہے, جو ان کے پیچھے ہے. میرا سماء والارض, آسمان اور زمین کی چیزیں, یعنی سب نے ان کو گھیرا ہوا ہے. ان نشا نقصف بهم الارض, اگر ہم چاہیں زمین میں ان کو دھسا دیں گے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوتی ہے یا اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو وہی زمین جس پر مکان بنا ہوا ہوتا ہے دھس جاتی ہے. زمین بھی اندر گئی, مکان بھی اندر گیا, رہنے والے بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اندر دھس گئے. دیکھتے رہتے ہم زلزلوں کے اندر, اور اب تو دنیا چونکہ سمٹ گئی ہے تو طرح طرح کی اس طرح کی تصویریں اور کلپس آ جاتے ہیں, پلا جگہ زلزلہ آیا تو اس طریقے سے زمین پھٹ گئی اور اس طریقے سے اتنا بڑا گہرا کھڑا ہو گیا اور گاڑیاں دھس گئیں اور جناب گھر جو تھے وہ زمین کے اندر دھس گئے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ان نشا نقصف بهم الارض, اگر ہم چاہیں تو ان پر زمین کو دھسا دیں, انہیں زمین میں دھسا دیں. او نسقط علیہم کسفا من السماء, یا اس میں ان پر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دیں. کبھی آسمان سے بارشوں کا عذاب نازل ہوتا ہے, لوگ غرق ہونے لگتے ہیں. کبھی آسمان سے برف باری کا عذاب نازل ہونے لگتا ہے تو سڑکیں بند ہو جاتی ہیں, لوگ گھروں میں محبوس ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت آسمانوں میں ہے, زمینوں میں ہے, انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت سے نکل کے کہاں جا سکتا ہے. اس کو قرآن مجید میں فرمایا جا رہا ہے ان نشا نقصف بهم الارض, اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھسا دیں. او نسقط علیہم کسفا من السماء, یا ان پر ہم آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دیں بارش کا یا برف باری کا یا پتھروں کا یا عذاب کسی بھی قسم کا, بجلی کا عذاب, پتھروں کا عذاب, بارش کا, برف باری کا, کیا کچھ عذاب آسمان سے آ جاتے ہیں اور آتے رہتے ہیں. آخر میں فرمایا گیا ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب, اس میں بڑی نشانی ہے ہر اس شخص اس بندے کے لیے جو اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنے والا ہو. کیا مطلب کہ قرآن میں ساری نصیحتیں ہیں لیکن کچھ لوگ ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہوتے ہیں تو وہ کان سے سنتے ہیں دل میں اتار لیتے ہیں, اور جب دل میں ایک بات اتر جاتی ہے تو آدمی کے عمل کے اندر پھر وہ بات ظاہر ہوتی ہے، ایمان اور اعمال صالحہ پیدا ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان سب آیتوں کے آخر میں فرمایا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيب، بے شک اس میں نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو منیب ہو. منیب کہتے ہیں اس بندے کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہے. مسجد میں داخل ہو رہا ہے تو بسم اللہ، مسجد سے باہر نکل رہا ہے تو بسم اللہ، بیت الخلاء میں داخل ہو رہا ہے تو بسم اللہ، باہر نکل رہا ہے تو الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی، ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر رہا ہے. یہ ہے عبد منیب، وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف بار بار رجوع کرتا ہے. اور جو بندہ بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا کنکشن قائم ہو جاتا ہے، مسلسل اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی اس پر نازل ہوتی رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو الہام فرماتے رہتے ہیں یہ کام کر لو یہ نہ کرو، یہ کام کر لو یہ کام نہ کرو. تو ان فی ذلک لآیتن لکل عبد منیب، ان قرآن مجید کی نشانی اس نصیحتوں کے اندر نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہو. ایک آخری بات جو اس آخری آیت سے متعلق ہے، آیت نمبر 9 سے، کہ اس میں جمع متکلم کا صیغہ ان نشا نخسف بهم الارض او نسقط علیہم کسفا من السماء، لیکن اس کی ایک قرآت جو ہے یا کے ساتھ بھی ہے، ان یشا یخسف بهم الارض او یسقط علیہم کسفا من السماء، تو صورت میں واحد غائب کا ترجمہ ہوگا کہ اگر اللہ تعالی چاہے تو ان کو زمین میں تسا دے، یا اللہ ان پر آسمان سے ٹکڑا گرا دے. وقت ہے ترجمے کا؟ چلو ترجمہ تو ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس بیٹھنے کو قبول فرمائے. دعا کر لیجیے. الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، ہمیں عبد منیب بنا دیجئے، اپنی طرف رجوع کرنے والا بنا دیجئے. یا اللہ ہمیں عبد منیب بنا دیجئے، اپنی طرف رجوع کرنے والا بنا دیجئے. اس عنایت کے نتیجے میں یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما، آخرت بھی اچھی فرما. یا اللہ ہمارے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ کے لیے ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما، آئندہ کے لیے ہمیں پاکیزہ زندگی نصیب فرما، آئندہ کے لیے ہمیں حیات طیبہ نصیب فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہم میں ہمارے متعلقین احباب میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، مریضوں کو صحت عطا فرما. یا اللہ جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اپنے فضل و کرم سے یا اللہ انہیں اولاد صالح نرینہ عطا فرما. یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اپنے فضل سے اولاد صالح نرینہ عطا فرما. یا اللہ جو مقروض ہیں انہیں قرضے سے نجات عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما. یا اللہ ہم سب کو رزق حلال بابرکت عطا فرما، رزق کی تنگی سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما، آخرت بھی اچھی فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اللهم اعنا على ذکرك وشکرك وحسن عبادتك. اللهم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.